حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اخلاقیات کا جمال و کمال زیر بحث ہے، ایمان پر گفتگو ہو رہی تھی، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف رفعت اور سرفرازی کا باعث بنتا ہے، وہ ایمان ہے کہ جس کو مطلوب ہونا چاہیے، جس کو نصب العین بننا چاہیے، ایمان کے تقاضے دل کی تصدیق کے ساتھ چند حقائق کو مان لینے سے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس تعلق کا تقاضا کرتا ہے، جس معرفت کا تقاضا کرتا ہے، انسانی شخصیت میں جن تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے، وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس کے آخر میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ یہی ایمان ہے جس کا یہ تقاضا قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی قانونی ایمان نہیں بلکہ وہ جو ایمان کی حقیقت ہے، یہی ایمان ہے جس کا یہ تقاضا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے حاملین کو اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، یہ تسلیم کر لیا کہ اس کے فرشتے ہیں، اس نے کتابیں نازل کی ہیں، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، مجھے ایک دن اس کی ملاقات کے لیے پیش ہونا ہے اور وہاں مجھے فلاں اور فلاں چیز کا ارتکاب نہیں کرنا، ورنہ اس کے نتائج بڑے خطرناک اور بڑے سنگین ہوں گے۔ یہ ابتدا ہے۔ یہ ایمان جب سچی معرفت بنتا ہے تو پھر انسانی شخصیت میں کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، پھر اس سے کیا تقاضے نمایاں ہوتے ہیں، یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر انسان کے لیے دین، اس کا نظریہ، اس میں جو شخصیات ہیں، ظاہر ہے سب سے بڑی ہستی خود اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول ہے، پھر اللہ کے دین کے لیے جد و جہد ہے، یہ چیزیں پھر سب سے بڑھ کر انسان کو عزیز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی ذیل میں سورہ توبہ کی آیت 24 پڑھی گئی تھی کہ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو اللہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام مخاطب ہیں، ان سے محض یہ مطلوب نہیں تھا کہ وہ ایمان کے ضروری تقاضے پورے کر دیں، ان کے ہاں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اصل چیز یہی تھی، یعنی وہ چونکہ ایک منتخب جماعت کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو رسول کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ اللہ کے آخری پیغمبر کے ساتھ اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح اللہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب کے نتیجے میں ان سے توقعات بھی کچھ مختلف تھیں، ان کے لیے امتحان بھی بالکل الگ تھا، ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت وہ نہیں تھی جس کو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ ہما شما کے لیے ابتدائی چیزیں پہلے بیان کی جاتی ہیں، یہ پانچ نمازیں پڑھ لیجئے، یہ روزے رکھ لیجئے، یہ باتیں مان لیجئے، تو گویا آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد پھر مراتب کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ترتیب سعودی ہے، یعنی ان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کو سب سے بڑھ کر عزیز رکھے، اپنے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ نے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، ان کے لیے اصل معیار پیغمبر کا ساتھ دینا ہے اور اس میں اپنا سب کچھ نثار کر دینا ہے۔ اس میں پھر نیچے درجات آتے ہیں جو قابل قبول ہو جاتے ہیں، تو یہ ترتیب الٹ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں چونکہ انہیں خطاب کیا ہے تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اگر ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو اللہ راہیاب نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید میں ان کے خصوصی مقام کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حقیقت مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے، یعنی ان کے سامنے واضح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ طبعاً جیسے جیسے ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی مطلوب یہی ہے، لیکن یہاں ایک نیچے کے درجے سے بات شروع ہو کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور وہاں اوپر کے درجے سے شروع ہو کر نیچے کی طرف آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حقیقت مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن تو وہ ہو گیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے ان چیزوں کو مان لیا جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ماننی ضروری ہے، اس نے وہ تقاضے پورا کرنا شروع کر دیے جو اسلام کے تقاضے مانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد، والدین اور اعزاء و اقربا سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے کیا جائے گا، اور بار بار اس کے مواقع پیش آئیں گے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کے لیے یہیں سے بات شروع کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے اب اللہ کا دین ہے، اللہ کی ہدایت ہے، ظاہر ہے کہ اس ہدایت کی بھی طبعاً یہی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت ہے، تو اللہ اور رسول سے جس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، اور جس طرح ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم انہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھیں، وہ ظاہر ہے کہ اب دین اور اس کی ہدایت سے متعلق ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ یہی محبت ہے جس کے بعد کوئی شخص ایمان کی اصلی لذت سے آشنا ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، ان کے حوالے میں نے نیچے دے دیے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان سے اصلی مطالبہ کیا ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہم جب ایمان لاتے ہیں ان کی دی ہوئی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی دعوت ہے جو اقصائے عالم میں پھیلی ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے اس پر لبیک کہی اور وہ ایمان لائے، اور طبعاً اس جماعت کا ہم حصہ بنے ہیں، تو ہم سے بھی گویا دین کے معاملے میں یہی مطالبہ ہے۔ لیکن یہ کس قسم کی محبت ہے؟ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، تو یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اس کے بارے میں لوگ چونکہ بہت کچھ غلط فہمیوں اور افراط و تفریط میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس سے مقصود محض وہ جذباتی محبت نہیں ہے جو آدمی کو فطری طور پر اپنے بیوی بچوں سے یا اپنے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہاں محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے وہ اصلاً مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ میں نے ایک اصول کو اختیار کر لیا ہے، میں نے ایک مسلک کو اختیار کر لیا ہے، میں نے ایک نقطہ نظر کو صحیح سمجھا ہے، میں نے ایک رائے قائم کی ہے اور اس کو حق سمجھ کر اختیار کیا ہے، تو اس کے ساتھ مجھے جو محبت ہوگی، جو تعلق ہوگا، جیسی اس کے لیے میرے دل میں حمیت ہوگی، وہ اصلاً مطلوب ہے۔ یعنی یہاں محبت سے مراد کوئی جذباتی تعلق یا جس کو ہمارے یہاں عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہے۔ اصلاً اس سے مراد یہ چیز ہے کہ اللہ کا دین ہے، وہ میرا دین ہے، وہ حق ہے، میں نے باطل سے نجات پائی، میں نے اس حق کو اختیار کیا، اب وہ میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ تو یہ اصولی اور عقلی محبت ہے، بلکہ اس سے مقصود وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں ہر جگہ اسی اصول اور اسی مسلک کو مقدم رکھتا ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوں تو یہ میرا مسلک ہے، اس نے مجھے کچھ اصولوں کا پابند کیا ہے، میری زندگی میں اصل اہمیت اب ان چیزوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ ماں سے محبت ہوگی، باپ سے محبت ہوگی، اپنی قوم سے محبت ہوگی، وطن سے محبت ہوگی، ابنائے نو سے محبت ہوگی، اپنے پڑوسیوں سے محبت ہوگی، دوست احباب سے محبت ہوگی، لیکن یہ ساری محبت کی صورتیں جس چیز کے ہمیشہ تابع رہنے چاہیے اور ان کے مقابل میں جس چیز کو ہمیشہ مقدم رہنا چاہیے وہ اس اصول اور اس مسلک کی محبت ہے۔ اس اصول اور مسلک کے اوپر وہ ہر چیز اور ہر اصول، ہر مسلک اور ہر خواہش اور ہر حکم کو قربان کر دیتا ہے۔ یعنی جب مقابلہ پیش آتا ہے، جب دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ کسی ایک کو ترجیح دینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اس موقع پر ایمان کا یہ تقاضا سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے اپنے مسلک کے، اپنے دین کے، اپنے اصولوں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس اصول اور مسلک کے اوپر وہ ہر چیز اور ہر اصول، ہر مسلک اور ہر خواہش اور ہر حکم کو قربان کر دیتا ہے، لیکن خود اس کو دنیا کی کسی چیز پر بھی قربان نہیں کرتا۔ یہ اس کے سامنے ہدف ہوتا ہے، یہ نصب العین ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے۔ اس اصول اور مسلک کی برتری کے لیے وہ ساری چیزوں کو پست کر دیتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہی چیز ہے جو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، وہی چیز ہے جو اس کی محبت کا اصل مرجع ہے، وہی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ترک و اختیار کے فیصلے کرتا ہے۔ تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کے سامنے نیچے ہو جاتی ہے۔ لیکن اصول اور مسلک کو کسی حالت میں بھی پس دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یعنی اپنی زندگی میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس اصول کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس اصول کی برتری قائم ہو۔ اگر اس سے خود اس کا اپنا نفس اس مسلک کی مخالفت میں مزاحم ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی لڑتا ہے، اگر دوسرے اس سے مزاحم ہوتے ہیں تو ان کا بھی وہ مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی ماں یہ مطالبہ کرے، باپ یہ مطالبہ کرے، اعزہ اقربا کرے، کوئی استاد یہ کرے، کسی خاص عصبیت سے آدمی کا تعلق ہو اور وہاں یہ مطالبہ سامنے آ جائے کہ مجھے ترجیح دی جائے، تو وہ اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں اس میں کسی چیز کو بھی مزاحم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس کے مقابل میں ہر چیز میرے لیے پستی میں ہے، دوسرے درجے میں ہے، یہی سب سے برتر چیز ہے جو مجھے زندگی میں اختیار کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بیوی بچوں اور اعزہ و اقارب کے مطالبات بھی اگر اس کے اس مسلک کے مطالبات سے کسی مرحلے پر ٹکراتے ہیں تو وہ اپنے اس اصول اور مسلک کا ساتھ دیتا ہے اور بے تکلف اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں اور اپنے خاندان اور قوم کے مطالبے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی ایک اصول میرے نزدیک اصول ہے، ایک مسلک میرے نزدیک مسلک حق ہے، ایک نظریہ میرے نزدیک دنیا کے ہر نظریے کے مقابل میں میرے پروردگار کا دیا ہوا نظریہ ہے، تو اب اس سے کوئی چیز مزاحمت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ مزاحمت میں یعنی دونوں کے درمیان مناقضت کا تعلق پیدا ہو جائے، تضاد کا تعلق پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ سب کے تقاضے پورے ہوں گے۔ یہ مسلک نماز کا تقاضا کرتا ہے، یہ مسجد میں جانے کا تقاضا کرتا ہے، یہ دین کی کسی خدمت کا تقاضا کرتا ہے، یہ کسی موقع پر جہاد و قتال کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا تقاضا جب سامنے آ جائے گا تو ایک بندہ مومن کے لیے ظاہر ہے کہ پھر مزاحمت کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس موقع کے اوپر وہ کس چیز کو مقدم رکھتا ہے اور بغیر کسی تردد کے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت کا اس کی زندگی میں سب سے بڑا ظہور ہے، یعنی سب سے بڑی چیز جو ظاہر ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کے ہاں، وہ مزاحمت کے موقعوں پر یا اس طرح کے کسی تضاد کے پیش آ جانے کے موقعوں پر اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے حق میں کرتا ہے۔ اسی چیز کو محبت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جب یہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے باپ اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور مال اور تجارت، یہ سب چیزیں پست رہنی چاہیے. برتری جس چیز کو تمہاری زندگی میں حاصل ہونی چاہیے وہ اللہ، اس کا رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد ہے. تو یہ مطالبہ کیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام سے تو بات اس مطالبے سے شروع ہو کر نیچے آزار میں جاتی تھی، یعنی کسی آدمی نے اس مطالبے کو آخری درجے میں پورا کر دیا، کسی نے اس سے نیچے، کسی نے اس سے نیچے. لیکن ہمارے لیے ترتیب یہ ہے کہ سب لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ یہ تقاضے ہیں ایمان کے، ان چیزوں کو مانو، ان چیزوں پر عمل کرو. اب یہ ہے کہ کسی موقع پر مزاحمت کا جب سوال پیدا ہوگا، مسئلہ سامنے آئے گا، تو یہ چیز اصول کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے کہ پھر ایک بندہ مومن کے لیے یہ امتحان پیش آتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے. یہ اسلام کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے. یعنی ایک چیز کسی صورت کا بیان ہے، تو ایمان کی صورت کیا ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جن کو مجھے ماننا ہے، جن کا اقرار کرنا ہے. یہ اقرار دل سے بھی ہونا چاہیے، یہ زبان سے بھی ہونا چاہیے. اسی طرح اسلام کیا ہے، وہ بھی پانچ ہی چیزیں ہیں جن کو مجھے اختیار کرنا ہے. تو یہاں سے ایمان و اسلام کی ابتدا ہو جاتی ہے. لیکن اصلی تقاضا کیا ہوگا، وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اب جن چیزوں کو مانا ہے اور جو کچھ بھی میرے سامنے ان کے احکام آئے ہیں، ان کی ہدایات آئی ہیں، وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ فیصلہ کیا جائے. تو یہ فرمایا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب، ہر چیز سے زیادہ عزیز، ہر چیز سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ یہ علمی، عقلی اور اصولی محبت ہے، یہ اس طرح کی کوئی جذباتی چیز نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ ایک جذباتی تعلق تو آپ سے آپ استوار ہوتا ہے اور وہ فطری ہوا کرتا ہے. اور اس کا ظاہر ہے کہ جب وہ شخصیات دنیا میں موجود ہوں تو ظہور اور طریقے سے ہوتا ہے اور بعد میں ایک دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، یہی فطرت کا اقتضا ہے. لیکن مسلک، دین، ہدایت، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے مطالبات، وہ سب تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کی اصل حیثیت یہی ہے کہ اصولی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، عملی تقاضوں کے اعتبار سے وہ ہمیشہ مقدم رہیں. اور یہ مقدم رکھنا ہے جس کو عربی زبان میں احب علیکم کے الفاظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ عزیز تر ہوں، یہ سب سے بڑھ کر ہوں، یہ ہمیشہ سامنے رہیں، ان کے مقابل میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دی جائے. ایمان و اسلام کی یہی حقیقت ہے جو پیغمبر کی زبان فیض ترجمان پر یہ بے مثل دعا بن گئی ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سورہ فاتحہ بے مثل ہے، سب سے بڑی دعا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس دعا کی کوئی مثل نہیں ہے. ایمان و اسلام کی یہی حقیقت ہے جو پیغمبر کی زبان فیض ترجمان پر یہ بے مثل دعا بن گئی ہے. یعنی یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک قاعدے اور قانون کی حیثیت سے، ایک مذہب اور مسلک کی حیثیت سے تو کچھ عقائد کا نام ہے، کچھ اعمال کا نام ہے، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ان کو ادا کیا ہے، فرمایا ہے: اللہم اسلمت وجهی الیک وفوست امری الیک والجات ظہری الیک رغبتن و رہبتن الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت. اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے. یعنی یہی وہ چیز ہے، حوالے کر دیا ہے، سپرد کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی اور مرضی اس کے مقابل میں مقدم نہیں ہو سکتی. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے. یہ بالکل غلط خیال پھیل گیا ہے کہ اسلام امن سے ہے. یقیناً اسلام امن چاہتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، اور امن ایک بڑی مطلوب چیز ہے لیکن اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر, اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنی مرضی سے اپنے پروردگار کے مقابل میں دستبردار ہو جانا. یعنی خواہ وہ مرضی آپ کے جسم سے متعلق ہے, خواہ وہ ذہن سے متعلق ہے, خواہ وہ فکر سے متعلق ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اے اللہ, میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے اور تجھ سے ٹیک لگا لی ہے, یعنی تو سمد ہے, تو ہی پدا کی چٹان ہے, اور میں نے اپنی کمر تیرے ساتھ ٹکا دی ہے تیری عظمت سے لرزتے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے. اسی کو میں نے دین حق کے مباحث میں اس سے تعبیر کیا ہے کہ یہ انتہائی خوف اور بے نہایت محبت کا احساس ہے جس کو عبادت میں ڈھلنا چاہیے. تیری عظمت سے لرزتے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے, رغبتاً و رہبتاً الیک, تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں, اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس. یعنی میں کہاں جا سکتا ہوں, جس طرح بچہ اپنی ماں ہی کے پاؤں سے لپٹتا ہے اور ڈانٹ کھا کر بھی لپٹتا ہے, تو بندے کا معاملہ بھی یہی ہے. تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں, اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے. پروردگار, میں تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل کی ہے, اور تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ وہ دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بالعموم کیا کرتے تھے. اس دعا میں گویا دین کی حقیقت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق, سب کچھ اور جو کچھ ایمان کے تقاضے ہیں وہ نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی ہی کمال پر قائم ہیں, لیکن یہ دعا ان میں گویا سب سے بڑھ کر ان حقائق کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. قنوت, تیسری چیز قنوت ہے, یہ ایمان تھا. یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک قانونی چیز کے لحاظ سے نہیں, وہ پیچھے زیر بحث آ چکا ہے ایمانیات میں. ایمان یہاں پر اس معرفت اور اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی تعبیر ہے کہ جو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ گویا وابستہ کر دیتا ہے. تیسری چیز قنوت ہے, یہ وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کو پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ دائماً اپنے پروردگار کی اطاعت پر قائم رکھتی ہے. یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ باب جمال و کمال کا ہے, یعنی بنیادی تقاضوں کا نہیں ہے. وہ بیان ہو گئے پیچھے فضائل و رذائل میں, ان میں بتا دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں, بڑی بڑی نیکیاں کیا ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے اللہ کے ہاں نجات کا باعث بنے گی. یہ اب جمال و کمال کے مباعث ہیں. تو اس میں تیسری چیز قنوت ہے, یہ وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کو پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ دائماً اپنے پروردگار کی اطاعت پر قائم رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز دائماً یعنی ہمیشہ ہر لمحے کسی کی اطاعت پر قائم رکھے گی, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ انسان کا یہ باطنی احساس ہی ہو سکتا ہے, یہ قلبی کیفیت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اس ہستی کو پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اپنا پروردگار مانے. اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ گاہے گاہے کچھ خضوع کی صورتیں پیدا ہو جائیں, لیکن حقیقی اطاعت اور ہمہ وقت اطاعت اور دائماً اطاعت یہ وجود میں نہ آ سکے. بندہ مومن کے نہاں خانہ وجود میں عبد و معبود کے تعلق کا سب سے نمایاں ظہور یہی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب عبد اور معبود کا حقیقی تعلق شعور کی سطح پر آ جاتا ہے, تو جو چیز سب سے بڑھ کر انسان کے وجود کا اس کے باطن میں احاطہ کرتی ہے, وہ اس کا جھک جانا ہے, اس کا آمادہ اطاعت ہو جانا ہے, اس کا سرکشی سے دستبردار ہو جانا ہے. اسی کو قنوت کہا گیا ہے. چنانچہ قانتین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بندگی میں رہیں, یعنی غلطی کوتاہی وہ زیر بحث نہیں ہے, لیکن ان کا وجود اس بات کے باطنی اقرار پر کھڑا ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں اور بندوں کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. غم, خوشی, جوش, ہیجان اور لذت و علم کی کسی حالت میں بھی اپنے خالق سے سرکش نہ ہوں. یہ ظاہر ہے کہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب یا غفلت طاری ہوتی ہے یا انسان اپنے پروردگار کو ایک طرف رکھ کر کسی صورت حال کا شکار ہو جاتا ہے. تو غم ہے، خوشی ہے، جوش ہے، ہیجان ہے، لذت ہے، علم ہے، ان سب مواقع پر، یہ حالتیں ہیں جو انسان پر طاری ہوتی رہتی ہیں. وہ اپنی خواہشات بھی رکھتا ہے، رغبات بھی رکھتا ہے، جذبات بھی رکھتا ہے. ان کے لحاظ سے کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی طرف غیر معمولی میلان جوش پیدا کر دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبات کی حدت سے ایک ہیجان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. انسان کو بعض چیزیں بہت لذیذ محسوس ہوتی ہیں، بعض درد ایسے کربناک ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کو ہر چیز سے بیگانہ کر دیتے ہیں. لیکن ان سب حالتوں میں اپنے خالق سے سرکش نہ ہو، یعنی کہیں غفلت تو ہو جائے گی لیکن سرکشی پیدا نہ ہو. شہوت کا زور، جذبات کی یورش اور خواہشوں کا ہجوم بھی انہیں خدا کے سامنے کبھی بے ادب نہ ہونے دیں. یعنی یہاں صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ سوء ادب کا کوئی کلمہ بھی زبان سے نہ نکلے. شہوت کا زور، جذبات کی یورش اور خواہشوں کا ہجوم بھی، یہی تین چیزیں ہیں جو انسان کے وجود کا بعض اوقات احاطہ کر لیتی ہیں. ہجوم بھی انہیں خدا کے سامنے کبھی بے ادب نہ ہونے دے. ان کا دل خدا کا عرش ہو، یعنی وہ محسوس کریں کہ یہ وہ تخت ہے جو ہمارے سینے میں ہے، ہمارا پروردگار یہاں سے حکومت کر رہا ہے. ان کا دل خدا کا عرش ہو اور اس کی شریعت کو وہ حضوری میں دیا گیا حکم سمجھیں، گویا یہ پروردگار ہیں، وہ سامنے موجود ہیں اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے. یہ چیز ہمیشہ ان کے دل و دماغ پر مستولی رہے اور اس کی شریعت کو وہ حضوری میں دیا گیا حکم سمجھیں، جس سے سرتابی کا تصور بھی دربار میں کھڑا ہوا آدمی نہیں کر سکتا. یعنی سرتابی کا ہو جانا یہ تو انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کے کبھی تصور میں نہیں آتا کہ سامنے میں دربار میں کھڑا ہوں، میرا پروردگار عرش پر ہے، میں ان کی بات سن رہا ہوں، وہ حکم دے رہا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں نہیں مانوں گا. سرتابی کا تصور نہیں کر سکتا. یہ اگر غور کیجئے تو وہی ہے کیفیت ہے جس کا اظہار یہ پورا عالم اور اس کی تمام مخلوقات ہر لحظہ زبان حال سے کر رہی ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس قنوت کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ میری کائنات کس طریقے سے میرے مقابل میں کھڑی ہے. اس کو بیان کیا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفوض ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ والملائکہ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ سورہ نحل کی 48 سے 50 آیات ہیں اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اور اللہ کے فرشتے اللہ کے ساتھ تعلق کے کس مقام پر کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اگر بندوں کو شعور دیا گیا ہے اور ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو ان سے بھی یہی مطلوب ہے، ان کو بھی اسی مقام تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی ہے. ان کا ترجمہ ہے، اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت جو تصویر بنتی ہے اس تصویر کو سامنے لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز اللہ کے سامنے بچھی جا رہی ہے. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں، اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی طاری ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی، وہ کبھی سرتاوی نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ وہ مطالبہ ہے جس کو ایک نسب العین کی حیثیت سے، اصلی ہدف کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے کی سعی کرو۔ چوتھی چیز صدق ہے، یعنی قنوت کے بعد اب صدق۔ یہ قول و فعل اور ارادہ تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لیے آتا ہے۔ یعنی صدق کا ایک سادہ ترجمہ تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ سچائی، لیکن قرآن مجید میں یا عربی زبان میں اس کے استعمالات کو دیکھیں تو یہ قول و فعل اور ارادہ، ظاہر ہے کہ پہلے ارادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے، یا قول کی صورت میں ہوگا یا فعل کی صورت میں ہوگا۔ یہ قول و فعل اور ارادہ تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لیے آتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی ایسی ہو کہ باطن میں پیدا ہونے والا ارادہ، ظاہر میں صادر ہونے والا قول اور فعل، ان میں کبھی تضادات نہ واقع ہوں، آدمی کے منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ وہ آئیڈیل مثالی صورتحال ہے جس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تک پہنچنے کی صحیح کرو، آدمی کے منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور وہ اپنی ہر بات کو نبھا دے، یعنی جو وعدہ کرے، جو بات کہے نبھا دے، تو یہ زبان اور عمل کی سچائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نیت اور ارادے کی سچائی بھی لازماً شامل ہونی چاہیے۔ قرآن نے اس کے ضد کردار کو نفاق اور اسے اخلاص سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے ظاہر میں، تو آدمی کا قول اور فعل یہ متاثر کن ہے، لیکن باطن میں ارادہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو قرآن مجید اس کو نفاق کہتا ہے۔ اور جس وقت قول و فعل کے پیچھے ارادے اور نیت کی سچائی بھی شامل ہو تو اس کو اخلاص کہتا ہے۔ پھر جگہ جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ خدا کے نزدیک عمل کا اصلی پیکر وہی ہے جو کارگاہ قلب میں تیار کیا جائے، یعنی یہ دل کا کارخانہ ہے جس میں جو پیکر بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ صورتیں اختیار کر کے کبھی قول بنتے ہیں، کبھی فعل بنتے ہیں، اور دنیا کے مرصہ پر، دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کارگاہ قلب میں تیار ہوئے ہیں تو یہی در حقیقت عمل کے حقیقی پیکر ہے، اسی کو بنانے کی صحیح کرنی ہے۔ لہذا صدق کا درجہ کمال، یعنی ظاہر ہے کہ صدق کی ابتدا بھی یہاں سے ہوگی کہ آدمی نے سچائی کو اختیار کر لیا، لیکن صدق کا درجہ کمال قول و فعل اور ارادے کی اسی مطابقت سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے لیے جو مثالی صورتحال بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ارادے پر نگران رہے، اور ارادے میں اخلاص ہوگا تو پھر اس کے بعد قول اور فعل میں اس کا ظہور اسی طرح ہونا چاہیے۔ ارادے میں اور نیت میں اخلاص، یہی در حقیقت جب کسی قول یا فعل کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے، تو یہ وہ عملی پیکر ہوتا ہے جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ یہ کارگاہ قلب میں تیار ہوا ہے۔ قرآن مجید میں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا، پورا کر دکھایا۔ اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا کہ الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ اسی صدق کی تعبیر ہے۔ صدقوا کا لفظ اسی پہلو سے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے ایک مثالی کردار کے وجود میں آنے کا باعث بننی چاہیے۔ یعنی خلاصہ کیا اس بات کا، یعنی زبان کا حرف، دل کا ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا مظہر بن جائے۔ گھر میں، خاندان میں، معاشرت میں، قوم میں، ملک میں، اپنے مسلک کے بیان میں، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے دوست احباب میں، یہی چیز انسان کا اصلی تعارف بن جائے۔ کیا؟ زبان کا حرف، دل کا ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا مظہر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سورہ حجرات کی یہ 15 آیت ہے. یاد رکھو مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے, یعنی کبھی کوئی چیز دل کی کارگاہ میں کسی اخلاص سے منافی صورت میں ڈھلنے کی پدا بھی نہیں کر سکی, پھر کبھی شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہی سچے لوگ ہیں. اولئک هم الصادقون. تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام جگہ جگہ مخاطب بھی ہوتے ہیں اور ان سے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہاں قرآن مجید نے وہ تقاضے بیان کیے ہیں جو جمال و کمال کے تقاضے ہیں, یعنی آخری درجے میں ایمان, آخری درجے میں اسلام جب انسان کی شخصیت میں ظہور پذیر ہوتا ہے تو کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں, اس کی اخلاقیات کیا بنتی ہے, اس کی تصویر دکھائی ہے. تو یہاں بھی اسے ہی بیان کیا ہے کہ محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم نے ایمان قبول کر لیا, تم نے فلاں اور فلاں چیز کو مان لیا, تم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے. مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور یہ ایمان کیسا ایمان تھا, پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہی سچے لوگ ہیں. یہاں پھر میں عرض کر دوں کہ اخلاقیات کے اس باب میں جو بحث کا طریقہ میں نے اختیار کیا ہے یا جس طرح حقائق کی وضاحت کی ہے وہ سامنے رہنی چاہیے. ایک یہ چیز کہ یہ جو میرا حادثہ اخلاقی ہے جس کو میں اپنی فطرت میں لے کر آیا ہوں, وہ ابتدان میری رہنمائی کیسے کرتا ہے, کیسے بنیادی حقائق کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو اصل اصول بتایا ہے اخلاقیات کا وہ کیا ہے, اور پھر اس پر مبنی وہ کیا فضائل اور کیا رذائل ہیں. فضائل سے کیا مراد ہے, یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو اچھی چیزوں کی حیثیت سے اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے اختیار کرنی چاہیے, اور رذائل کیا چیزیں ہیں, وہ جن سے اپنے اخلاقی وجود کو پاک رکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ دین کا اصلی مقصود کیا ہے, تزکیہ, پاکیزگی. تو اخلاق کی پاکیزگی کا موضوع زیر بحث ہے, تو اس میں بات یہاں سے اٹھی ہے. پھر وہ چیزیں سب کی سب قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں جامعیت سے بیان کر دی ہیں, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کے احکام اشرا یا 10 کمانڈمنٹس ہیں. جب دین میں آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہر حال میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد یہ بتانے کی صحیح کی کہ قرآن مجید کی روح سے اگر کسی جگہ انحراف ہو جائے, یعنی ان بنیادی مطالبات کے ماننے میں, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ, استغفار, رجوع کے کیا ضابطے ہیں, اور غلطیاں اگر پھر بھی باقی رہ جائیں تو قیامت میں کیا توقع کی جا سکتی ہے. یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر یہ باب شروع ہوا, اور یہ جمال و کمال کا باب ہے, یعنی وہی چیزیں جن کو وہاں فضائل سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کچھ دوسری تعبیرات کے ساتھ اب انسانی شخصیت میں حسن اور کمال اور خوبصورتی بن کے نمایاں ہوتی ہیں. تو ہمارے دین میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ایک لازمی تقاضے ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ہدف بنا کے حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں. اس کے لیے سرے عنوان جو آیت بنائی گئی ہے جن سے یہ سب چیزیں لی گئی ہیں وہ اصل میں اس سیاق میں آئی ہے کہ جب امہات المومنین کا ایک خاص درجہ بیان کیا گیا اور ان کے لیے اجر کی بشارت دی گئی تو سوال پیدا ہوا کہ باقیوں کے لیے کیا ہے. تو وہاں پر فرمایا کہ اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو سب اس درجے کو پا سکتے ہیں. یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے. ان میں سے چوتھی چیز کی وضاحت ہو گئی, یہ بحث ابھی جاری ہے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.